پیارے آقا کا خاندان نسب میں اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. اس قدر ملٹی ڈائمینشنل میرے آقا کی شخصیت ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس کس موضوع پر بات کی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق چاند سے بچپن سے ہی تھا کہ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر چلے جاتا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد نے, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے مغفرت کا باعث ہوگی, یا خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو ناز و نعم میں اس کے سارے لاڈ پیار پورے کرنے کے چکر میں اسے ایسا بنا دیا کہ اب اسے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دلائیں, مگر دنیا کی تعلیم اتنی دلانے کے چکر میں دین سے تو دور نہ کر دینا. کیا ہمارا بیٹا ہمارے مرنے کے بعد فیس بک گوگل واٹس ایپ یاہو کھول کر ہی سارے ثواب کرے گا؟ کیا ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ہمیں سارے ثواب کرے گا؟
جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت عطا کی کہ جن کے صدقے یہ سارا عالم سجایا گیا. میری مراد سرور کائنات, وجہ تخلیق کائنات, ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور آپ کی ذات پر درود پڑھنا یہ بے شمار برکتیں بے شمار رحمتیں لاتا ہے. ایک بہت خوبصورت روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب سید رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. اگر غور کیجئے دنیا میں ہم فریگرنسز اور مختلف قسم کے پرفیوم استعمال کرتے ہیں, اور جب استعمال کرتے ہیں تو ہماری چوائس یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عطر کوئی ایسا پرفیوم لیا جائے کہ جس کی خوشبو دور تک بھی جائے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہو, ہماری چوائس میں ہم یہ خیال کرتے ہیں. مگر درود پاک پڑھنے سے جو خوشبو مہکتی ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے, اور فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور اس خوشبو کو سونگ کر فرشتے کہتے ہیں کہ زمین پر کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جا رہا ہے جس کی خوشبو آسمانوں میں محسوس ہو رہی ہے. ذرا غور کیجئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ درود پاک یہ کیسی شاندار نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کہ جو دنیا میں زمین پر بیٹھ کر درود پڑھتا ہے اس کی فرشتے آسمانوں پر خوشبو محسوس کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں, یہ کس آقا کا ذکر ہے, یہ کس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے, کن کا نام زبان پر آ رہا ہے, جو آقا خود کیسے مہکے مہکے, کتنے پیارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود مہک کا عالم کیا تھا, ان کی اپنی خوشبو کا عالم کیا تھا. عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی ہیں اور ان کی چار ازواج تھی, چار ان کی بیویاں تھیں. ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم چار ازواج تھیں اور ہم چاروں بہترین خوشبو استعمال کرتی تھیں. ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم خوشبو میں حضرت عتبہ سے آگے بڑھ جائیں, مگر ہم دیکھتے تھے کہ حضرت عتبہ جو خوشبو لگاتے تھے وہ بریلینٹ, ہم سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتی تھی. مگر ہم یہ بھی دیکھتے تھے کبھی ان کو خوشبو لگاتے نہیں دیکھا, وہ نارمل تیل ہاتھ پر ملتے اپنی داڑھی پر لگاتے, مگر وہ ہم سب سے زیادہ مہکے, ہم سب سے زیادہ خوشبودار ہمیں نظر آتے. ایک دن کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیں, ہم بڑی کوشش کرتی ہیں ڈیلیبریٹلی ٹرائی کرتی ہیں کہ ہم وہ خوشبو لگائیں جس سے آپ سے آگے بڑھ جائیں. مگر ہم آپ سے آگے نہیں بڑھ پاتی. واٹ از دا ریزن؟ اس کے پیچھے کیا ایسی خفیہ بات ہے؟ آپ نے کہا کہ میری زندگی میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جسم پر آبلے نکل آئے تھے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, حضور میرے جسم پر اس طرح کے نشانات اور آبلے نکل آئے ہیں, پھوڑے جس کو کہہ لیں, نشان کہہ لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عتبہ اپنے کرتے کو اوپر کرو. حضرت عتبہ نے اپنے کرتے کو اتارا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کیا کیا؟ صحابہ کی نبی پاک سے عقیدت بھی جانیے گا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی با کمال ذات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن, اپنا سیلوا پھوک مبارک, وہ اپنے ہاتھوں پر لیا اور حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا. حضرت عتبہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے جسم پر نشانات ہیں, کوئی دوائی, کوئی کریم, کوئی ایسی چیز عطا کیجیے جس سے یہ زخم دور ہو جائے, یہ نشان دور ہو جائے. حضرت عتبہ کہتے ہیں, نبی پاک کا لعاب دہن کو ملنا تھا, وہ آبلے بھی دور ہو گئے, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرا جسم خوشبو میں مہکا رہتا ہے, میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا. یہ نبی پاک کے اس لعاب دہن کا کمال ہے, میرے آقا کی اس عطا کا کمال ہے کہ آج تک میرے جسم سے یہ خوشبو مہکا کرتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں لوگ بہت سارے لوگوں سے ایڈمائر ہوتے ہیں, ان کی جناب فیر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, دنیا کے حسینوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں. سارے جہان میں مجھے کوئی ایسا حسین بتا دو جس کا تھوک کسی کو اچھا لگتا ہو, ارے جس کا تھوک با کمال ہو. میرے آقا رب نے ایسے با کمال بنائے کہ جن کا تھوک مبارک کا عالم یہ ہے, کسی کے جسم پر مل دیں اس کو شفا مل جائے اور اس کا جسم خوشبودار ہو جائے. اور اس تھوک مبارک, اس لعاب دہن کا ایک ہی کمال نہیں ہے. ذرا پڑھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, مدینہ منورہ کے لوگ آتے تھے, آ کر عرض کرتے تھے, حضور ہمارے کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہے, پھیکا ہے, کڑوا ہے. نبی پاک اس کنویں کے پاس یا تو تشریف لے جاتے یا کلی کر کے پانی عطا فرما دیتے. صحابہ اس مبارک پانی کو کنویں میں ڈالتے, وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا. یہ میرے آقا کے لعاب دہن کا کمال ہے. بات چل رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خوشبو کی. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. اچھا, حدیث میں کیا بتایا کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, کہا حضور میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو کئی بار مکہ مدینے گئے ہیں, کئی بار حرمین طیبین گئے ہیں, اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو گئے ہیں بالخصوص کہ عرب کے لوگ خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں. اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ خوشبو لگانے کا انداز اور حق بھی انہی کو ہے, جس طرح کی وہ خوشبو کی انداز اختیار کرتے ہیں, کتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے ہیں. تو شادی کے دن تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا حضور میری بچی کی شادی ہے, خوشبو کے لیے رقم نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایسا کرو کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا. صحابی رسول گھر چلے گئے. دوسرے دن حاضر ہوئے تو ایک اوپن ماؤتھ کی, ایک اوپن منہ والی شیشی لائے اور ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. ذرا غور کیجیے گا, اپنا مبارک پسینہ نکالتے نکالتے اس شیشی میں ڈالا. میرے آقا نے فرمایا, اسے لے جاؤ اور دلہن سے کہنا, اپنی بیٹی سے کہنا کہ لکڑی کے ذریعے اس پسینے کو اپنے جسم پر استعمال کر لیا کرے, یہ خوشبو بڑی پیاری اسے مل جائے گی. صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے عطر مانگا تھا, میں نے خوشبو مانگی, آپ نے پسینہ دے دیا. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک نے عطا کیا ہے تو با کمال ہی عطا کیا ہوگا. گھر جاتے ہیں, ذرا سنیے گا حدیث کے الفاظ ہیں, اپنی بیٹی کو جا کر یہ خوشبو عطا کر دی. جب اس بیٹی نے اپنی شادی سے پہلے اس خوشبو کو استعمال کرنا شروع کیا, حدیث کے الفاظ ہیں, اتنی خوشبو مہکی کہ سارے مدینے میں خوشبو مہک گئی. اور وہ گھر جو ہے بیت المطیبین خوشبوؤں والے گھر سے مشہور ہو گیا. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس مبارک واقعے کو سامنے رکھ کے بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. لکھتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یعنی میرے آقا کے پسینے کا وہ کمال ہے کہ دلہن کو اب پھول اور عطر کی حاجت نہیں رہتی. تو بات شروع وہاں سے ہوئی تھی کہ درود پاک ایسی مہکی ہوئی چیز ہے کہ آج درود پڑھا جائے تو فرشتے آسمانوں پہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اس وقت کوئی ایسا میرا بھائی موجود ہے جس کی زندگی میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ بیماریوں میں مبتلا ہے یا کسی بھی ڈیفیکلٹی میں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشبوؤں والی, نیکیوں کی خوشبوؤں والی ہو جائے, راحتوں کی خوشبوئیں میری زندگی میں آ جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی لائف کے اندر درود پاک کو انڈکٹ کریں, اس کو شامل کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پڑھیں, کیونکہ بندہ جتنی بار درود پڑھتا ہے نا, ایک عشق کی بات بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں, پیارے آقا کی حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے, فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اس کے نام کے ساتھ, کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے, اس کا بھی نام, اس کے والد کا بھی نام, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے, سچ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی میں ادھر کرپٹن ڈیفینس کے کراچی میں بیٹھ کر درود پڑھوں اور ادھر فرشتہ میرا اور میرے والد کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے کہ آقا آپ کے غلام نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو کیوں نہ میں روز درود پڑھ پڑھ کر حاضری لگایا کروں. تو بہرحال یہ خوش نصیبوں کا کام ہوا کرتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے, محبت کے ساتھ آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کس ٹاپک پر میں نے کچھ بات کرنی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کچھ پڑھ رہا تھا, یقین مانیں کسی بھی مبلغ کے لیے, کسی بھی وائز کے لیے, کسی بھی سپیکر کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وہ کچھ بات کرے. کیونکہ سچی بات, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ بیان کریں. اور اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا, اتنی برکتوں سے نوازا, اس قدر ملٹی ڈائمینشنل میرے آقا کی شخصیت ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس کس موضوع پر بات کی جائے. نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات بیان کیے جائیں یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عین ولادت کے وقت جو کمالات کا ظہور ہوا اس پر بات کی جائے, پیارے آقا کے مبارک بچپن پر بات کی جائے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی پر بات کی جائے, پیارے آقا کے اعلان نبوت کے وقت کے واقعات کو ڈسکس کیا جائے یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کے مبارک واقعے پر بات کی جائے, مکی زندگی کی بات کی جائے یا مدنی زندگی کی بات کی جائے, نبی پاک کے معجزات کی بات کی جائے یا پیارے آقا کے حسن و جمال کی بات کی جائے. عقل حیران ہو جاتی ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تو کیسا باکمال بنایا. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے شعراء جب پیارے آقا کی سیرت اور اس پر اس کی شان بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں, وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. بریلی کے تاجدار, امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان پیارے آقا کی ثنا خوانی بڑے شاندار انداز میں کرتے ہیں, مگر دیکھیے اعلی حضرت جب بھی قلم اٹھاتے ہیں اینڈ میں آ کر ایسا لگتا ہے کہ بے بس نظر آتے ہیں. کہیں لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ بس یہی کہہ کر ہم بات پوری کر دیتے ہیں کہ خالق کے تو آپ بندے ہیں مگر ساری مخلوق کے آقا ہیں. ایک اور بزرگ لکھتے ہیں نا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی بات بچتی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں جب نبی پاک کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے. تو آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ, اسلام کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی پوری سورت جو ہے اس واقعے کو ڈیفائن کرتی ہے۔ پہلے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سینیریو بتا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے مشہور و معروف لوگوں کی لوگ ہسٹریز پڑھتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے۔ بینگ امتی، بینگ مسلم، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فیملی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب والد صاحب کی طرف سے، والد محترم کی طرف سے کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ۔ اچھا، یہاں تک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ بھی جا کر بن مرہ پہ مل جاتا ہے، اور پھر یہ کنٹینیو ہوتے ہوتے بن عدنان تک پہنچتا ہے، اور حضرت عدنان کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کچھ شجرہ نسب کے بارے میں۔ تمام ہی علماء کرام کا یہ اتفاق ہے، یاد رکھیے گا، جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، سب ایمان والے، سب پاک اور صاف، یعنی تمام مبارک پشتوں سے، مردوں سے، تمام مبارک عورتوں میں یہ مبارک نور منتقل ہوتا ہوا آیا۔ نبی پاک کی جو اسپرچول جو چین ہے اوپر تک، وہ سارے کے سارے پاک مرد اور پاک عورتیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندانی شرافت، آج لوگ کہتے ہیں نا بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے، ذرا دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا خاندان عطا کیا۔ پیارے آقا کا خاندان نسب میں اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاندانی نسب کا آپ کے بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکے۔ جو آپ کے دشمن تھے، ڈھونڈتے تھے کوئی پوائنٹ مل جائے، کوئی بات مل جائے، معاذ اللہ کہ نبی پاک کی ذات میں کوئی نقص نکالیں، مگر آپ کے خاندان کے بارے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر کل بادشاہ جو روم تھا، ہر کل کے دربار میں حضرت ابو سفیان جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، وہاں آئے تھے مخالف بن کر، مگر ان کی زبان سے بھی یہی نکلا تھا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریشی کہلاتے ہیں۔ یہ قریش کون تھے، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے، فہر بن مالک۔ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، اس لیے ان کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلاتی۔ بی بی آمنہ بھی قریشی، یا نبی پاک کی والدہ محترمہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ بھی قریشی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریشی، فہر بن مالک ان کا لقب قریش تھا، اس لیے ان کی اولاد قریشی کہلاتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا یہ حضرت ہاشم تھے، اس لیے آپ ہاشمی بھی کہلاتے ہیں، ہاشمی اور قریشی۔ پر دادا جو حضرت ہاشم تھے، ان کا نام عمر تھا، یہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا لقب ہاشم تھا۔ اور ہاشم کیوں کہلاتے تھے، بڑی دلچسپ اس کی وجہ ہے کہ آپ ہاشم کس کو کہتے ہیں، روٹیوں کے چورا کرنے والے کو یہ ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بار کیا کیا کہ مکہ پاک میں بڑا قحط پڑ گیا، لوگ حج کو آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے روٹیوں کا چورا کیا، اونٹ کا شوربہ بنایا، اس کو ملا کر سرید بنا کر حاجیوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا، اور اسی نسبت سے آپ کی جو اولاد یا آپ کا جو بات کا سلسلہ ہے وہ ہاشمی کہلائے۔ اچھا، اب آتے ہیں حضرت عبد المطلب پر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا، حضرت ہاشم کے بیٹے، پیارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، بڑی شاندار شخصیت، بڑی وجی شخصیت، بڑی خوبصورت اور بڑے نیک اور زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے، اور کئی کئی دنوں تک غار حرا میں اللہ کی یاد میں ان کے دن رات گزرتے تھے۔ رمضان شریف کے اکثر مہینے کے دن وہ غار حرا میں اعتکاف میں گزارتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، دنیا میں بظاہر میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے، مگر حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور نبوت چمکا کرتا تھا۔ آپ کے پردادا، آپ کے دادا ہیں نا۔ اچھا، اب مکے والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط آ جاتا، تو حضرت عبد المطلب کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے، بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ پیش کرتے، حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا۔ یعنی پورے مکے کے اندر ان کی بڑی شان تھی، لوگ ان کو بڑی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اچھا میٹھے اسلامی بھائیو، اب سنیے گا جس واقعے کو میں نے بیان کرنا ہے، جس قرآنی واقعے کو آج ہم نے کچھ ڈسکس کرنا ہے, اور کیا شاندار یہ واقعہ تھا, رہتی دنیا کے لیے ایک شاندار میسج بھی کنوے ہوا اس واقعے میں, اور وہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی سورت کو بھی انشاءاللہ سنیں گے. ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے 55 days پہلے, 55 days پہلے یہ واقعہ ہو. اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا, آگے میں نے آپ سب سے کوشچن بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پیارے آقا کی دنیا میں آمد سے 55 days پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے. واقعہ کیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا, اس کا نام ابرہا. اس نے یہ پلان کیا کہ میں ہاتھیوں کا لشکر لے جاتا ہوں اور جا کر مسلمانوں کے کعبے کو ہی ڈھا دیتا ہوں, نہ کعبہ بچے گا, نہ یہ اس کی عبادت کریں گے, نہ حج کریں گے, اسلام ہی ڈیمولش ہو جائے گا. تو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے مکے کے قریب آ کر اپنے لشکر کو ٹھہرایا, اور فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا کیا کہ اہل مکہ کے سارے اونٹ اور جتنے مویشی تھے نا وہ قبضہ کر لیے. اچھا, 200 یا 400 اونٹ اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. اب حضرت عبد المطلب نیگوشیشن کرنے, ملاقات کرنے اس ابرہا کے پاس گئے. جو ابرہا کے باہر سپاہی تھے انہوں نے بتایا کہ مکے کے رئیس آئے ہیں, مکے کے امیر آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو جب حضرت عبد المطلب ابرہا بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوئے نا, تو یہ روایتوں میں لکھا کہ ابرہا ان کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہو گیا, کیونکہ نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بڑی عزت سے انہیں بٹھایا اور کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے کیا کہا, حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے ہمارے اونٹ اور بکریاں سارا قبضہ کر لیا ہے, آپ کے لشکر کے سپاہی اس کو ہانک کر لے آئے ہیں, اب تمام ان مویشیوں کو ہمیں واپس کر دیجیے. ابرہا کہتا ہے کمال ہو گیا, میں سمجھا کہ آپ اپنی قوم کے بڑے ہیں, مجھ سے کوئی برابری کی سطح پر بات کرنے آئیں گے, آپ کا تو وقار ہی میری نظر میں کم ہو گیا. میں آپ کے مکے آپ کے کعبے کو گرانے آیا ہوں, میں آپ کے کعبے کو تہس نہس کرنے آیا ہوں, آپ کے جو سب سے معزز اور مقدس مقام ہے میں اس کو گرانے آیا ہوں, اور آپ مجھے جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے اونٹوں کی, اپنے مویشیوں کی. اللہ ہو غنی, یقین بلیف کہ وہ شاندار مثال ہے حضرت عبد المطلب. کیا جواب دیتے ہیں, یہ تاریخ میں سیرت نگاروں نے سنہرے حروف سے یوں سمجھے لکھا جائے, آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے, میرے جانور ہے نا, مجھے اس سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے, بلکہ وہ خدا کا گھر ہے, وہی اس کی حفاظت کرے گا, مجھے کعبہ کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے, تم مجھے میرے اونٹ مویشی واپس کر دو. اٹس امیزنگ نیگوشیشن. یعنی ایک ملک کا, ایک قوم کا سربراہ ایک دشمن فوج کے سپہ سالار سے ملنے جا رہا ہے, اس میں اپنے شہر کو بچانے کی, اپنے کسی مقدس مقام کو بچانے کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کہا مجھے میرے مویشی واپس کر دو, وہ بہت زیادہ تعجب میں آ گیا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر ان کو مویشی چاہیے تو ان کے سارے مویشی اونٹ وغیرہ واپس کر دیے جائیں. حضرت عبد المطلب نے وہ سارے مویشی لیے, مکے کے لوگوں کو جمع کیا, ان کے مویشی ان کے حوالے کیے, اور فرمایا سارے لوگ مکہ پاک کو خالی کریں اور قریب کے پہاڑوں پہ چلے جائیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں. اچھا, سب لوگوں کو سیکیور کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب, میرے آقا کے دادا جو کہ مستجاب الدعوات تھے, مکے کے لوگوں کو جب کوئی دعا کروانی ہوتی تھی حضرت عبد المطلب کو لے کر آتے تھے. آج مکے پر عجیب گھڑی تھی کہ کعبہ ڈھانے کا پلان ہے. حضرت عبد المطلب نے سارے مکے کے لوگوں کو پہاڑوں پہ بھیج دیا, خود کعبے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ غنی, وہ دعا ذرا سنیے گا, وہ الفاظ سنیے گا, اس کی چاہت کیا تھی, اس میں تڑپ کیا تھی, کیا خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ, بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ, ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. حضرت عبد المطلب گڑ گڑا کر اپنے رب کی رحمت کو پکارتے رہے, اللہ کے انصاف کو آواز دیتے رہے, اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہیں پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے. اب ذرا غور کیجئے, یہ عجیب مقابلہ ہے, یہ عجیب جناب فیصلہ ہے کہ ایک طرف تو لشکر آ رہا ہے, سامنے کوئی ریٹیلیشن کے لیے, سامنے کوئی ریزسٹنس کے لیے موجود نہیں ہے, کھلا میدان چھوڑ دیا گیا کہ جو کر سکتے ہو کر لو, کعبہ اکیلا ہے, کوئی ایک بندہ کعبے کے آگے کھڑے ہونے والا نہیں, سارے لوگ مکے کے لوگ پہاڑوں پر موجود ہیں اور اللہ کی قدرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج رب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا جلوہ خدا دیکھیے, قدرت کا جلوہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے, اس زمانے میں ہاتھی جو ہے ایک ٹینک کی حیثیت رکھتا تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس تو گھوڑے ہوتے تھے نا, اونٹ ہوتے تھے,
خچر ہوتے تھے, پیدل سپاہی ہوتے تھے. پہلے ایئر فورس تو نہیں تھی کہ کوئی جہاز اڑا کر لے آتا, یہ جناب کوئی پانی کے جہاز ہوتے. سب سے بڑا یوں سمجھیے ہتھیار, یہ سب سے بڑا کوئی اگر سواری تھی تو وہ ہاتھی تھی. اور اب رہا, ایک ہاتھی لے کر نہیں پورے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کہ جو سامنے آئے گا وہ تحس نحس کر دیا جائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب ابراہ نے آرڈر کیا, اپنی فوج کو چل پڑنے کا آرڈر دیا کہ چلو آج مسلمانوں کے گھر کعبے کو ڈھا دیتے ہیں, جس کو یہ خدا کا گھر کہتے ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, صبح کا وقت تھا جب یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ابراہ خود جس ہاتھی پر سوار تھا وہ سب سے بڑا, سب سے جسے کے اعتبار سے ہیوی ہاتھی تھا, ایلیفنٹ تھا, جس کا نام محمود تھا. میرے اسلامی بھائی وہ ایک دم بیٹھ گیا. ابراہ نے بڑی کوشش کی, بڑے اس کو جناب چھڈے بارے اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کی, وہ ہاتھی آگے بڑھ کے نہ دیا. اب کیا ہوا میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب یہ ہاتھیوں کا لشکر فوج میں آ گیا ہے, آگے نہیں بڑھ رہا, پیچھے کرتے تھے ہوتے تھے ہاتھی, ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے. آج دنیا میں دستور کیا ہے, میزائل سے لڑائی کرنی ہے تو میزائل ہونا چاہیے, ایئر فورس کے مقابلے کے لیے ایئر فورس ہونی چاہیے, آرمی کے مقابلے کے لیے آرمی ہونی چاہیے. مگر میرے رب نے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے کوئی بہت بڑے جانور, کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا. اس رب قہار نے ساری رہتی دنیا کو یہ جواب دیا کہ سامنے چاہے ہاتھیوں کے لشکر ہوں, میرے رب نے ننے مننے پرندے بھیجے ہیں, ننے مننے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا, ایک غول آیا, اور ان کے ہاتھ میں کوئی پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں تھی. ہاتھی کو مارنے کے لیے ایک بڑا پتھر چاہیے جو 200-400 یا جناب 2-5-10 ٹن کا ہو کہ جو ہاتھی پر گرے تو اس کو کچھ اثر کرے گا. اللہ غنی کہر قہار نے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, رب عز و جل نے اپنی قدرت کا نظارہ ساری دنیا کے لیے وہ دکھا دیا. پرندے بھی چھوٹے ہیں جو ابابیل ہیں, چیلے نہیں, عقاب نہیں, جن کا سائز بڑا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے جس طرح چڑیا کے مانے پرندے. ابابیل بھیجے اور سب کے پنجوں میں کنکر ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کنکر ہیں. اللہ غنی, اب انہوں نے کیا کیا, وہ کنکر کسی پسٹل کے اندر ڈال کر فائر نہیں کیے گئے تھے کہ جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی جناب چھوٹا کنکر بھی جسم میں گھس جائے تو پرخ کے اڑا دیتا ہے, جو آج ہماری بلٹ کام کرتی ہے. نہیں, انہوں نے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا, جس فلائی کرتے آتے اور اب ہاتھی والوں کے اوپر وہ کنکر چھوڑ دیا جاتا. مگر وہ قہر قہار کا وہ نظارہ تھا, رب کے عذاب کا وہ منظر تھا کہ وہ کنکر جو ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جب وہ کنکر کسی فیل سوار ہاتھی کے سوار کے سر پر گرتا تھا, اس کے جسم کو چیرتا تھا, ہاتھی کو چیرتا تھا اور زمین میں جا کر پیوست ہو جاتا تھا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک ایک پتھر گرتا رہا. سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا, ہر کنکر پر اس سوار کا نام بھی لکھا تھا, یعنی اسی کے نام کا وہ پتھر آیا تھا جو اس کے سر پر گرتا, اس کو چیرتا اور بالکل پرختے اڑا دیے, بھوت کی طرح تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ اللہ نے بڑے شاندار انداز میں قرآن پاک میں بیان کیا. کئی بار یہ سورت ہم نے سنی ہوگی, مگر آج اس واقعے کو سننے کے بعد خدا کی قسم اس سورت کو سننے کا جو لطف آنا ہے, اللہ غنی, رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب, کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب عز و جل نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, کیا بھیجا, قرآن کہتا ہے اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں. ہوا کیا, ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا, جس طرح روئی بھس کی طرح بن جاتی ہے, پرچے اڑ گئے ان تمام کے, ایک بھی زندہ نہ بچا. پیچھے اسلامی بھائیو, یہ تو ہو گیا اس قرآن کے واقعے کا ڈسکشن اور اس کی آیت, قرآن کی صورت اور اس کا ترجمہ. اب ایک اور خوبصورت بات جو اس واقعے سے اور اس آیت سے سیکھنے کو, اس صورت سے سیکھنے کو مل رہی ہے, جو عربی کچھ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الم ترا, لفظ ترا جو ہے یہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے, رائی تو بھی کہا جاتا ہے, میں نے دیکھا, الم ترا تم نے نہ دیکھا. ذرا غور کیجیے گا, اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے, اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا. پیارے آقا کی ولادت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے ذرا بتائیے گا, پیارے آقا تو دنیا میں آئی نہیں ابھی, اور قرآن میں رب کہہ رہا ہے الم ترا کیفا, اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں. اللہ اکبر, قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے نور کو بہت پہلے تخلیق کر لیا ہے, اب ایک حدیث سنیے گا تو یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والطین, آدم کی بٹی جو ہے ابھی پانی اور بٹی کے درمیان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ان کا پتلا نہیں بنایا گیا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر, یقیناً بعثت کے اعتبار سے میرے آقا سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں, مگر تخلیق کے اعتبار سے رب نے اپنے حبیب کو بہت پہلے اپنے نور سے سب سے پہلے بنایا. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر کہلاتے ہیں, تمام بشر کے والد, جبھی تو ہم آدمی ہیں نا, آدم کی اولاد ہیں اس لیے آدمی ہیں. حضرت آدم پیارے آقا کی یاد میں کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل. میرے آقا جو ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو میری اولاد میں سے لیکن دراصل میری اصل انہی سے ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میری اصل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. یعنی حضرت آدم کہا کرتے تھے کہ آنا تو میرے بعد ہے, ہونا میری اولاد سے ہے, لیکن میری تخلیق کی وجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے بہت بار یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو توبہ قبول ہونے کی وجہ کیا بنی, کہ انہوں نے آسمانوں پر دیکھا کہ آسمانوں پر اللہ کے نام کے ایک بڑا خوبصورت نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو رب کی بارگاہ میں یہی وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ جس حبیب کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے میں اسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما. تو گویا رب نے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے کو حضرت آدم کی تخلیق کے پہلے ہی بلند کیا ہوا تھا. اور وجہ تخلیق کائنات ہم نبی پاک علیہ السلام کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ عالم بنایا گیا. اور یہ بات بھی ایسے نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. تو ہم سارے جو یہاں موجود ہیں یہ ساری جو دنیا بنی ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب ولادت کا وقت ہو رہا ہے. ذرا 55 دن پہلے کا ایک واقعہ سنا. اچھا علماء بڑی پیاری ڈبیٹ کرتے کہ واقعہ کیوں ہوا. دنیا میں پیارے آقا کی آمد سے پہلے فقط یہی واقعہ نہیں ہوا, بلکہ جب صبح ہونے والی ہو تو رات میں کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب رات جانے والی ہے, صبح کا اجالا آنے والا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی, صبح کی سفیدی, شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری کی پتا دیتی ہے, اسی طرح آفتاب رسالت کے اب طلوع کا زمانہ آ رہا ہے. تو اب اطراف عالم میں ایسے عجیب عجیب واقعات ہونا رونما ہونا شروع ہو گئے کہ پتا چل رہا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے, اس دنیا میں کچھ نیا ہونے والا ہے. یہ ایک اصحاب فیل کا واقعہ ہی نہیں بلکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں, عرب کی سرزمین پر ایک ایسی بارش ہوئی کہ پوری عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی, برسوں کی خشک سالی دفع ہوئی, پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. فارس کے مجوسیوں نے ایران کے اندر 1000 سال سے آگ جلائی ہوئی تھی, جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے 1000 سال ہو گئے تھے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے, مگر نبی پاک کی ولادت سے پہلے وہ 1000 سال کی روشن شدہ جو آتش ہے وہ بجھ گئی. اسی طرح سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کم اور ہمدان کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا, اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا ولادت کے وقت کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے, یہ سارے واقعات اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی گویا گنگا بجایا جا رہا ہے, خوشخبری سنائی جا رہی ہے. 1450 سال پہلے بھی 11 ربیع الاول کی رات تھی, ایک زمانے کا رنگ بدلا جا رہا تھا, ایک نئے نئے واقعات ہوتے چلے جا رہے تھے, عرب کے لوگ بھی حیران تھے کہ دن بدن ایک نئی بات ہونے جا رہی ہے, گویا کسی کی آمد کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. کیا خوب شاعر لکھتے ہیں, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی، آج بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری باتیں پتا ہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری آلائشیں لے کر، بہت سارے پرابلمز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سارا کلیننگ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ غنی رب کے حبیب جب پیدا ہوتے ہیں، اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت ہے، 20th اپریل، یہ بھی یاد رہے پیارے آقا کی، جو آج کی انگلش کیلنڈر کے مطابق 20th اپریل 571 جو سن عیسوی ہے، وہ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اور ابھی پاک جب تشریف لائے تو ختنہ شدہ ہے، ناف بھی بریدہ ہے، یعنی ناف بھی کٹی ہوئی ہے۔ آقا ختنہ شدہ بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں دنیا میں تشریف لائے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب جب خوشخبری لوگوں کو دی گئی، والد نہیں تھے، میرے آقا ابھی اپنی والدہ کے پیٹ ہی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی، طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے، خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور مکہ مکرمہ سے، کعبہ مشرفہ سے بی بی آمنہ کے گھر آئے، اپنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ اب یہاں حضرت پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ابو لہب، یاد رہے ابو لہب وہی ہے جو نبی پاک کا سخت دشمن، جس کی یوں سمجھیے کہ خلاف، اس کی تکذیب میں قرآن پاک کی سورت ہے سورہ ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، یہ بخاری شریف کے حاشیے میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں اور علماء نے اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ابو لہب کو بتایا گیا کہ تمہارے بے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ابو لہب نے کیا کیا، اس زمانے میں جو مال ہوتا تھا نا، لونڈی ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا، پیسے بھی ہوتے تھے، عبداللہ نے جو لونڈی سویبہ یہ خبر لے کر آئی، ابو لہب نے اپنی اس لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، خوشی میں کہا کہ تم بڑی گڈ نیوز لے کر آئی ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ابو لہب کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد گھر والوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا، ابو لہب کہتا ہے کہ جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں قبر میں میرا برا حال ہے، مگر اس انگلی سے مجھے کچھ راحت دی جاتی ہے، کیونکہ اسی انگلی سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کے لیے آزاد کیا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب ذرا علماء نے اس پر بڑی ڈبیٹ کی اور بہت خوبصورت حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی بڑی پیاری بات ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب پکا کافر، نبی پاک کا دشمن، وہ خوشی منائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اپنا مال خرچ کرے، اسے قبر میں کچھ ریلیف دے دیا جائے عذاب کے اندر، تو جو نبی پاک کا امتی ہو، سرکار کو بھتیجا نہیں بلکہ اپنا آقا مانے، اپنا نبی مانے اور بہت خوشی کے ساتھ سرکار کی ولادت منائے، اپنے گھر کو سجائے، لائٹیں لگائے اور جناب خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، لوگوں کو کھلائے، خرچ کرے۔ ابو لہب نے بھی خرچ کیا تھا نا۔ اگر آج کوئی مسلمان میلاد پر خرچ کرتا ہے، علماء کہتے ہیں اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی، کیوں اس کو جناب برکتیں نہیں ملیں گی، جب ابو لہب جیسا سخت کافر جو ہے وہ قبر میں راحت پا رہا ہے۔ تو سرکار کا امتی اگر محبت رسول کے ساتھ میلاد کی خوشیاں منائے تو اسے کیوں نہ برکتیں ملیں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات، بڑا خوبصورت ایک شعر عطا فرماتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، کیا خوب لکھتے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور سارے میں ڈے بائی ڈے جن کو دنیا پہ نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب ہو، افریقہ ہو یا امریکہ ہو، آل اراؤنڈ دا ورلڈ اللہ کی مہربانی سے نبی پاک کا میلاد سارے جہان میں خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہر بولی بولنے والا میرے آقا کے نغمے گنگنا رہا ہے۔ اور یہی بات مفتی صاحب اس کلام میں لکھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں
ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
اب نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور موڑ آتا ہے. بچپن میں ولادت ہوئی, جب ولادت کے بعد بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ. اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عربی جو ہے یہ فصیح و بلیغ ہو جائے. شہر میں بہت ساری قومیں آتی تھیں تو زبان ڈسٹرب ہو جاتی تھی. جو لوگ انٹیریئر کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو اور اچھے انداز سے سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر کی جو بولی ہوتی ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے. شہر کے اندر آ کر تو بہت ساری بولیاں سن کر بندے کی زبان مکس پلیٹ بن جاتی ہے. تو اس زمانے میں عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے, دائیوں کے حوالے کرتے تھے. اس کی دو وجوہات ہوتی تھی کہ گاؤں کی آب و ہوا انہیں صحت مند کر دے گی اور ان کی زبان جو ہے یہ فصیح و بلیغ رہے گی. تو اب نبی پاک علیہ السلام کو پہلے تو جو سویبہ لونڈی جس کا بھی تذکرہ ہوا انہوں نے دودھ پلایا, پھر یہ مقدر جاگا بی بی حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ میں بڑی غربت کا شکار تھی اور میرے خود کھانے پینے کے اتنے پرابلمز تھے کہ میرا اپنا دودھ نہیں بن رہا تھا. میں مکہ پاک جب آئی بچے لینے کے لیے دائیاں آتی تھی تو ہوا یہ کہ جس خچر پر میں آئی تو وہ خچر بڑا لاغر تھا. وہ جو اونٹنی تھی یا جو بھی جانور تھا سواری کا, وہ بڑا لاغر تھا اور اس کی سواری بڑی سلو چل رہی تھی. اب اس سواری کو کہتی میں چلانے لگی تو سارے قافلے والے پریشان کہ اے حلیمہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ڈیلے ہو رہا ہے. بہرحال کہتی بمشکل میں مکہ پاک پہنچتی ہوں, سب لوگوں کو بچے مل گئے, میری حالت دیکھ کر مجھے کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا. اچھا نبی پاک علیہ السلام کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کو کسی دائی نے نہیں لیا کہ ان کے والد تو ہے نہیں, دودھ بھی پلائیں گے تو زیادہ مال نہیں ملے گا. بی بی حلیمہ کا مقدر جاگنا تھا کہ بی بی حلیمہ کہتی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے. میں نے سوچا کہ میں انہی کو لے لیتی ہوں, اتنے خوبصورت ہیں. اپنی گود میں بی بی حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ السلام کو لے لیا. بڑی بچپن سے یہ کلام ہم سنتے آ رہے ہیں, یہ واقعہ سنتے جائیے اور وہ شعر بھی گنگناتے جائیے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر پاک کی کمالات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی گھر پہنچے, پیارے آقا جس گھر میں تھے بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے اونٹیاں بکریاں چراتے تھے, کہتی ہماری بکریاں جو ہے وہ فربا ہو کر آنے لگی, ہماری بکریاں آتی ساری تازہ دم ہو کر اور ان کا گوشت بڑھنے لگا. تو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں نا وہیں اپنی بکریاں بھیجا کرو, یہ کوئی الگ سی چراگاہ ہے. مگر کتابوں میں لکھا دوسری بکریاں بھی ساتھ لوگ بیچتے, مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو جو جناب عروج ملتا گیا, جو ان کی صحت بچتی گئی, وہ تمام بکریوں کو نہ ملتی. اور یہی کمال تھا میرے آقا کا. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ پیارے آقا کا کمال یہ تھا کہ میں دیکھتی تھی کہ نبی پاک بچپن میں جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اسی طرف چلے جایا کرتا تھا. یہ بچپن کے کمالات ہیں. اور یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہیں, یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں بعد میں ایمان لایا. حضرت عباس جو یہ بہت بعد میں ایمان لائے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جھولے میں تھے مگر جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اسی طرف چلے جاتا تھا. اچھا میں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ بات کرنے جا رہا ہوں. بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں, ہم جب کسی اپنے انکل سے ملتے ہیں, کچھ بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ خاندان میں بیٹھ کر نا ہمارا مزہ بھی لیتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں تم بچپن میں یہ بھی کرتے تھے, پتہ ہے جب تم چھوٹے تھے نا تو یہ بھی کرتے تھے. ہم سر جھکا کے سنتے ہیں, ہاں بھائی کرتے ہوں گے, ہم کو کیا پتا, بچپن کی باتیں ہمیں کہاں سے یاد ہوں گی. ان کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں اور ہم سر جھکا کے سن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہوگا بچپن میں ایسا. مگر کمال دیکھیے, حضرت عباس نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر چلے جاتا تھا, نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ چچا مجھے کیا پتا یہ بچپن کی باتیں ہیں. اللہ غنی, میرے آقا فرماتے ہاں میرے چچا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, وہ میرا دل بہلاتا تھا, میں چاند کی رب کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ کرتا تھا تو میں چاند کے عرش پر ہونے والے سجدے کی آواز کو سنتا تھا. اللہ اکبر, نبی پاک کا جھولے کے عالم میں یہ عالم ہے, ابھی جھولے میں ہے اور میرے آقا کی پرواز ایسی اونچی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جبی تو لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق چاند سے بچپن سے ہی تھا, جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر چلے جاتا. اور وہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب جوانی کا عالم ہے, مکہ پاک کے لوگ آئے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی پیش کرو, اور میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائیں, اسے دو ٹکڑے فرما دیا کرتے. تو یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, موضوع اتنا پیارا ہے کہ ابھی تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پر جو شک کے صدر کا واقعہ ہوا, نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور نور کی برسات کی گئی, وہ کتنی بار ہوا اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. بچپن کے بعد میرے آقا کے آگے زندگی کیسے گزری اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی, اس واقعے پر بھی کلام کیا جا سکتا ہے. بہرحال بچپن مصطفیٰ پر بات ہوئی ہے, نبی پاک کی ولادت کے بڑے ہی پیارے واقعات پر بات ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کیوں نہ ہم کچھ اپنے بچوں پر بھی بات کر لیں. آج کے اس اجتماع سے ہم سب کچھ میسج لے کر جائیں, ہم سب کی اولاد, بہت سارے یہاں صاحب اولاد ہوں گے جن کی بچے ہیں, جن کی جناب بچوں کی یا تو ولادت ہونی ہے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بچے ہی ہماری یوں سمجھیے آخرت کا بہت بڑا خزانہ ہے. جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان والدین کے وارے نیارے ہوتے ہیں, اور جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے وہی اولاد پنشمنٹ کا باعث بھی مرنے کے بعد ان کے لیے بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اپنے رب کے حضور اچھی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے, بڑی مشہور دعا ہے اور ہم سب یہ دعا مانگتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا میننگ ذہن میں نہیں ہوتا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا تھا. یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے دو نماز قائم کرنے والا رکھ. اور پھر فرمایا اور کچھ میری اولاد ہو. ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, اور میرے رب میری دعا سن لے. ایک جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اسی طرح کی دعائیں ملتی ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے تاکہ اولاد کی تربیت کا اور ذہن بنے. آقا فرماتے ہیں انسان کے انتقال کے بعد اس کا نامہ اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے, بک آف ڈیڈز جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے سوائے 3 اعمال کے. وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نہ میری گاڑی ساتھ جائے گی, نہ میرا بنگلہ ساتھ جائے گا, نہ میرا کوئی پورٹ فولیو ساتھ جائے گا. دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو یہی رہ جائے گا. عرب پتی کو بھی لٹھے کا ہی کفن دیا جاتا ہے اور 2 گز کی قبر ہوتی ہے, وہاں 500 گز کا پلاٹ نہیں ہوتا قبر میں, یاد رکھیے گا. کفن میں کوئی جیب نہیں, قبر میں کوئی تجوری نہیں. ہمارے ساتھ کیا جائے گا یا ہمارے پیچھے وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں قبر میں پہنچے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دیر آر اونلی 3 اعمال, 3 وہ اعمال ہیں جس کا ثواب پیچھے بھی پہنچتا ہے. نمبر 1, آقا فرماتے ہیں صدقہ جاریہ. بندہ کوئی ایسا کام دنیا میں کر جائے, خود چلا جائے, وہ کام چلتا رہے. مسجد جو بناتے ہیں انہیں مبارک ہو, مدرسے جو بناتے ہیں انہیں مبارک ہو, مسلمانوں کے لیے کنویں خدوا کے جاتے ہیں انہیں مبارک ہو. ایسے کام جو کنٹینیو رہنے والے ہیں اور امت کی خیر خواہی کے لیے, وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا, آقا فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ علماء بڑے خوش نصیب ہیں جو کتابیں لکھ کر, قرآن پاک کی تفاسیر لکھ کر, یا اپنے طلبا چھوڑ کر جاتے ہیں جو کنٹینیو پھیلاتے ہیں علم کو. تیسری بات نبی پاک نے فرمائی, اولاد, نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, دعائیں کرے, ایصال ثواب کرے. اب جتنے یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں, بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں, میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے مغفرت کا باعث ہوگی, یا خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو ناز و نعم میں اس کے سارے لاڈ پیار پورے کرنے کے چکر میں اسے ایسا بنا دیا کہ اب اسے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو, اولاد کیسے کام آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے, جب اس قبر کے پاس سے گزرے آپ نے دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد گزرے تو اس قبر پر نور کی بارش ہو رہی ہے. آپ نے اللہ سے سوال کیا, یا اللہ, اللہ کے نبی سے قبر کے حالات دیکھ لیتے, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے کچھ دنوں پہلے اسی قبر میں پنشمنٹ اور آج نور اللہ نور ہے. اے عیسیٰ بات یہ بندہ بڑا گناہگار تھا, بہت زیادہ میری نافرمانی کرتا تھا, قبر میں پہنچا تو اس کی قبر میں اس کے گناہوں کی سبب اس پر عذاب ہونے لگا. مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کے مرا تھا, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے مرنے کے بعد بیٹا پیدا ہوا, وہ بیٹا کچھ بڑا ہوا. اے عیسیٰ وہ بیٹا مدرسے میں گیا, مدرسے میں جانے کے بعد قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے والد کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے. یہ کریم مولا کی شان ہے. بیٹا نیکی کرے اجر باپ کو قبر میں ملتا ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے تیار کر رہے ہیں؟ آج کچھ لوگ ملتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, میرے بیٹے کو جناب فرفر انگریزی آتی ہے, کمپیوٹر میں جناب اس نے بڑے ڈگریاں حاصل کرنی ہے, بہت سارے سافٹ ویئر اس کو آتے ہیں, میرا بیٹا اتنا ماسٹر ہے, میرا لیپ ٹاپ فوراً ٹھیک کر دیتا ہے, موبائل دیتا ہوں تو سارے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے. آپ جس بات پر خوش ہو رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دلائیں, مگر دنیا کی تعلیم اتنی دلانے کے چکر میں دین سے تو دور نہ کر دینا. کیا ہمارا بیٹا ہمارے مرنے کے بعد فیس بک, گوگل, واٹس ایپ, یاہو کھول کر ہی سارے ثواب کرے گا؟ کہ ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ہمیں سارے ثواب کرے گا؟ ہم نے کبھی اپنے بچے کو اگر نمازی بنایا ہوگا اور خود نمازی بنے ہوں گے تو بچہ نمازی بنے گا, اور مرنے کے بعد جب نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے گا تو دعا کرے گا یا اللہ میرے مرحوم والد کی مغفرت فرما. مگر آج دین سے دوری کا عالم یہ ہے, بالخصوص میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہمارے وطن میں بھی, اور چونکہ دعوت اسلامی دنیا کے دوسرے ملکوں میں کام کر رہی ہے, مسلمان اتنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک ملک کا واقعہ سناؤں. ہم گئے وہاں پر مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے, تو والد کا انتقال ہوا تو بیٹے نے اپنے دوست کو کہا کہ جلدی سے لکڑیاں لے آؤ. دوستوں نے کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے تو فلموں میں یہی دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد چتا جلائی جاتی ہے. یعنی اس والد نے کبھی بیٹے کو کسی جنازے میں اس کا مطلب شرکت ہی نہیں کروائی تھی, کوئی فیونرل اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. یو کے میں ایک بار ہم گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ دو بھائی تھے, بڑا بھائی کام سے گیا, بیمار باپ, اور چھوٹا بھائی گھر میں تھا, بیمار والد کا انتقال ہو گیا. چھوٹے بھائی نے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا نا, بڑا لوگ انجوائے کرتے, جو پوچھنا ہے گوگل سے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے انٹرنیٹ سے پوچھ لو, پتلے بھی لوگوں نے اب انٹرنیٹ ہی لینا شروع کر دیے. تو اس نے بھی ڈالا کمپیوٹر کے اندر کہ بتاؤ فیونرل سسٹم کون سا اچھا ہے. اس نے 10 آپشن دے دیے. پہلا جو تھا مسلمانوں والا تھا, جو 35-40 پاؤنڈ تھا, اس نے کہا سرچ کیا کہ سب سے سستا کون سا ہے, 500 پاؤنڈ والے فیونرل والوں کو فون کیا کہ باپ کا جنازہ لے جاؤ. جناب دو دن بعد بڑا بھائی آیا, کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا انتقال ہو گیا. ارے تم نے ان کے آخری سارے معاملات کا کیا کیا؟ بولا میں نے بڑے پیسے بچائے. کیسے بچائے؟ میں نے سب سے سستے والے فیونرل والوں کو اٹھا کے دے دیا. جب بڑے بھائی نے سرچ کیا تو جو فیونرل والے 500 پاؤنڈ والے کی میت لے کر گئے تھے وہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ اس مذہب والوں کا تھا جس میں میت کو جلا دیا جاتا ہے, اس بیٹے کے والد کو جلا دیا گیا. یہاں اس بیٹے کا قصور ضرور ہے کہ اسے کیوں علم دین نہیں تھا, مگر میں سوال کرتا ہوں کہ والد نے کب سکھایا تھا اپنے بچوں کو کہ جنازہ پڑھا کیسے جاتا ہے, غسل میت کس کو کہتے ہیں, کفن دینے کا ثواب کیا ہے, کاندھا دینے کی برکتیں کتنی ہیں؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, نبی پاک کے بچپن کو آج سنا ہے, آؤ ایک اچھی نیت کرتے ہیں. یہ اولاد ہی ہمارا سرمایہ ہے, مرنے کے بعد اولاد ہی ماں باپ کے کام آنی ہے. آج اولاد کے سارے لاڈ پیار پورے کیے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا اپنے بچوں سے پیار نہ کریں, ضرور پیار کریں, ان کو ضرور نوازیں. ارے حدیثوں میں اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب آیا ہے, مگر اپنے بچوں کو دین سے اتنا دور نہ کر دیں کہ آپ مرنے کے بعد, جی ہاں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوتا ہے اور بیٹا غسل کرنے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کفن دینے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ارے میت کا یہ حق ہے کہ اس کا بیٹا اس کو غسل دے, اس کا بیٹا اس کا کفن دے, اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. کیا میری ایسی اولاد ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھے غسل دے سکے؟ ارے بچوں کو آج اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا, ہماری میت کو کیسے غسل دیں گے؟ اپنے ہمارے بچوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, ہمارا جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ ہمارے بچوں کو ٹینسز تو یاد ہیں, کمپیوٹر کی ٹرمینالوجیز یاد ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, دعوت اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ضرور اچھی تعلیم شریعت کے تقاضوں کے مطابق دیا جائے, لیکن دین کی تعلیم تعلیم بھی دی جائے، قرآن کی تعلیم بھی دی جائے، اپنے بچوں کو دین سے اتنا دور نہ کر دیجئے، آج بچوں کو بٹھائیے۔ میں بلکہ ایک ٹیسٹ دیتا ہوں آخری بات، اور اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آج اس خوبصورت اجتماع سے ایک میسج لے کر جائیے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیجئے گا، ایک کاپی اور ایک پینسل، سارے بچوں کو بٹھا کر، فیملی ممبرس کو، والد بھی ہوں، والدہ بھی ہوں، بھائی بہن بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، سب کو بٹھائیں اور سب کو ایک کاپی پینسل دیں اور کہیں بیٹا پہلے صفحے پر ذرا گلوکاروں کے نام لکھو۔ آپ دیکھیے گا وہ کتنے نام لکھ دیں گے، ہو سکتا ہے ایک پیج پورا ہو جائے، دوسرا پیج مانگے لکھنے دیجیے گا، پیج کمپلیٹ ہو جائے کہ اب ذرا اداکاروں کے جو نام لکھو، تمہیں کتنے اداکاروں کے نام یاد ہے وہ بھی لکھنے دیجیے گا۔ اب ایک پیج آگے بڑھا کر کیجیے گا، بیٹا لکھو کتنے اسپورٹس مین کے نام یاد ہیں، تو شاید دو تین صفحے بھر دیں گے۔ ریکارڈ مت پوچھیے گا، ورنہ آگے ریکارڈ بھی لکھ دیں گے کہ کس کی کتنی سینچریاں ہیں، کس فٹ بالر کے کتنے گول ہیں، پھر نام ہی لکھوا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھے نمبر پر دنیا کے سیاست دانوں یا مشہور لوگوں کے نام لکھو، اس کے نام بھی آ جائیں گے۔ اب پانچویں صفحے پر لکھوائیے گا کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، اگلے صفحے پر لکھوائیے گا بیٹا لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں، آگے ایک اور صفحہ گھما کر کہیے گا کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ اپنے اب اس کاپی کو خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کتنا دین سے دور کر بیٹھا ہوں۔ خدارا اسلام، ہم نبی پاک کے میلاد کو منانے جمع ہوئے ہیں، اسلامک کلچر، اسلامک ہسٹری، اسلامک میسجز سے اتنا دور ہونا اچھی بات نہیں۔ ہم نے مرنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں اٹھنا ہے، انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اگر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام نے ہی یہ سوال کر لیا کہ تمہیں میرے گھر والوں کے نام بھی یاد نہیں تھے، ذرا غور کیجئے نا، ہمیں جناب بہت سارے لوگوں کی پوری فیملی پتا ہے، اپنے نبی پاک کے بارے میں کیا پتا ہے، نبی پاک کی کون کون سی سنت ہمیں یاد ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنی زندگی کو خدارا چیک کریں۔ میلاد کا مہینہ تمام مسلمانوں کو ریکنیکٹ کرنے آتا ہے کہ کس کے امتی ہو، کس کے غلام ہو، آؤ ایک بار پھر ریکنیکٹ ہوتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آخری میسج یہ دیتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر سجانے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار سجا کر میلاد بنائیں، اپنا چہرہ سجا کر میلاد بنائیں، اپنا لباس سجا کر میلاد بنائیں۔ کوئی مجھے کہے کہ یار آپ نے پانچ وقت کی نماز شروع کر دی، تو جواب یہ ہو ہاں میں اپنے نبی کا امتی ہوں، میرے آقا کا میلاد آیا، میں نے پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ارے ماشاء اللہ آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا، بس میں نبی پاک سچے آقا کا امتی ہوں، میرے آقا کا میلاد آیا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، اب میں سچ بولنے لگ گیا ہوں۔ ارے آپ نے وہ فلاں غلط کاروبار ختم کر دیا، ہمارا جواب ہو ہاں مجھے پتا تھا میں اپنے کاروبار میں یہ غلطی کرتا تھا، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، میرے آقا کا میلاد آیا، بس اس میلاد کی خوشی میں نے حرام روزی کمانا چھوڑ دیا۔ جو برائی ہم کر رہے ہیں ہم اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہے، آقا فرماتے شراب بیچنے والے، شراب پینے والے، شراب اٹھانے والے، شراب لانے والے، 10 قسم کے لوگوں پر نبی پاک نے لعنت فرمائی، آؤ آج ایک اچھی نیت کر کے اٹھتے ہیں کہ میں اپنے آقا کا امتی ہوں، آج نبی پاک کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے جو نمازوں میں سستی کر رہا ہے، آج نیت کرے کہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آؤ ہم سارے نیت کرتے ہیں، سب مل کر جواب دیجئے گا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایک ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ اچھی اچھی نیتیں کر کر پیارے آقا کو گفٹ تو پیش کریں، پھر دیکھیں میرے آقا کیسے آپ پر کرم کے دریا بہاتے ہیں، وہ کیسی اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو اچھی باتیں سیکھی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی ہم سب کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے۔
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار۔